ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فإن كانت حجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الحال وإن منها لما يهبط وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليه. هذه المطعم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانی طلب کی سختی کا بیان کیا ہے اور اسی طلب کے حوالے سے پچھلے ایک دو دروس سے گفتگو ہو رہی ہے. انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اشارہ فرماتا ہے کہ یہ سختی میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور یہ کل ہی جا رہا پتھروں کی مثل ہے اور اشد و قسم یا اس سے بھی سخت. یعنی پھر انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی نشانیاں اور اس کی قدرتیں دیکھ کر بھی انسان کا دل نرم نہیں ہوتا اسی سمے. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الشُّجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں ٹوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں ڈر کے نیچے گر جاتے ہیں. وما اللہ بغافلین اما تعملون اور اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں. انسان کے دل کی سختی کا مفہوم کیا ہے معنی کیا ہے؟ دیکھنے کو تو انسان کا دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے ہاتھ سے اگر چوا جائے ٹچ کیا جائے دبایا جائے تو وہ ایک نہایت نرم قسم کا گوشت کا ایک لوتھڑا. لیکن خالق کی کائنات کے شاہ فرمارا ہے کہ یہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اس سختی کا کیا معنی ہے؟ یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا ہو اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے بلکہ خود خالق کی کائنات اس گوشت کے لوتھڑے کو نرم و گدار نرم گوشت کے لوتھڑے کو پتھروں سے بھی زیادہ جب خان کی کائنات اس کو سخت کہتا ہے تو اس سختی سے مراد کیا ہے؟ اس سختی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے قلب کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے قلب کی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے. قلب کا ایک جسمانی پیٹر ہے ایک اس کا روحانی پیٹر ہے تو وہ جو اس کے اندر ایک روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے خان کی کائنات کا اشارہ اس طاقت کی طرف ہے کہ وہ مردہ ہو گئی تو جب وہ مردہ ہو گئی تو تمہارے دل ہدایت قبول کرنے کے قابل ہے. اب سارا کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی یہ بنی اسرائیل سے بیان ہے یہودیوں سے بیان ہو رہا ہے کہ تم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. منو سلوا کو آسمانوں سے اٹھتا ہوا دیکھا تم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیگر تمام تر معاملات دیکھے لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پتھر ہو گئے. یعنی تمہارے دل کی وہ جو ایک روحانی قوت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی سر ہو گئی. اور اللہ پاک نے کسی سختی کا یعنی اظہار کرتے ہوئے مقام پر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلی سمعہم ان کی ان کے کانوں پر مہر لگا دی، والا ابصارہ مغشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا. اب کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو یہ وہ کیفیت ہے، یعنی مہر لگنے کا معنی کیا ہے؟ وہ جو اللہ پاک مہر کہتا ہے اسے نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو ہے، سارا کچھ اپنے کانوں سے سنتا تو ہے، لیکن دیکھنے اور سننے کے باوجود انسان ہدایت کا نتیجہ اخذ کرنے سے محروم ہو جاتا. اب دیکھتا ہے انسان سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، عبرت کے واقعات دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، لیکن سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود وہ جو اثر ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں اترتا، یعنی وہ صلاحیت دل کی جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ فنش ہو جاتی، اور نتیجہ تن انسان جو ہے وہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا. اب یہ دل، انسان کا دل یعنی قلب کیا ہے؟ قلب فقط اس گوشت کے لوچڑے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ قلب لطیفہ ربانی کا نام ہے، اور اسی قلب کو کبھی روح کہا گیا، اسی قلب کو کبھی نفس کہا گیا، اسی قلب کو کبھی لطیفہ لطیفہ ربانی کہا گیا. یہ جو گوشت کا لوچڑا ہے فقط اسی کو قلب نہیں کہتے. قرآن مجید ارشاد فرماتے ایک مقام پر کہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے، ان کی ذالکا لذکرا لمن کان لہ قلب. یہ قرآن مجید نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دل رکھتے ہیں. اب دل تو ساری کائنات رکھتی ہے، دل تو سارے انسان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں. اس دل سے مراد دل کی وہ معرفت ہے جو اللہ پاک دلوں اللہ خالق کائنات دلوں کے اندر جس کو موجزن فرماتا ہے اور جس کی بدولت انسان ہدایت اخذ کرتا. کبھی اس دل کو عقل کہا گیا، کبھی اس دل کو معرفت کہا گیا، کبھی اس دل کو روح کہا گیا، کبھی اس دل کو نفس کہا گیا. تو یہ امر بتاتا ہے کہ دل فقط اس گوشت کے لوچڑے ہی کا نام نہیں، بلکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ دل کی مثال تو ایک برتن کی طرح یا دل کی مثال ایک پنجرے کی طرح ہے. حضرت مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل یہ ایک پنجرا ہے. اے انسان، جسے تو نے دل سمجھ رکھا ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ دل یہ تو ایک پنجرا ہے، اور یہ پنجرا ہے اس طوطی کا جو اس دل کے اندر رہتی ہے، اور وہ طوطی کہ جو اللہ اللہ کی پکار لگاتی رہتی ہے، اللہ اللہ کی صدا لگاتی رہتی ہے، جو اللہ کی پکار پر لبیک کا جواب دیتا ہے. یہ دل یہ تو ایک پنجرا ہے، یہ گوشت کا لوچڑا یہ تو ایک پنجرا ہے. اصل چیز جو اس کے اندر ہے دل، اس کا نام ہے. دل گوشت کو نہیں کہتی ہے، دل اس کا نام ہے. اس لیے کہا نا، ہاں اسی طرح یعنی مثال کے طور پر یہ دل، اس کی مثال یا پنجرے کی طرح ہے یا ایک برتن کی طرح. جس طرح ایک برتن ہو وہ شراب سے لبا لب بھرا ہوا، پورا اوپر تک بھرا ہوا ہے، آپ اگر کوئی اس کے اندر دودھ ڈالنا چاہے یا پانی ڈالنا چاہے تو وہ کیا، جب اس کو وہ خود یعنی پلیتی سے سارا بھرا ہوا ہے تو اب اس کے اندر دودھ کیسے پڑے گا؟ دودھ کیسے پڑ سکتا؟ کیونکہ وہ پلیتی سے پر ہے، ناپاک ہو چکا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پلیتی کو دل سے نکالا جائے اور اس شراب کو ڈیلا جائے، اس برتن کو صاف کیا جائے، اور پھر دودھ کو اس میں داخل کیا جائے. وہ دودھ وہ نور ایمان. تو مہر کا معنی یہ ہے، ختم اللہ کا معنی یہ ہے کہ دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب پہلے ہی دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں تو ایمان کیسے داخل ہوگا؟ جب پہلے ہی گمراہی سے دل لبا لب بھرے ہوئے ہیں تو اگر ایمان اس میں داخل کرنا چاہو تو وہ کیسے داخل ہوگا؟ ہدایت اس میں داخل کرنا چاہو تو کیسے داخل ہوگی؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو نکالا جائے، جب ناپاکی نکل آئے تو پھر ایمان کا جو ہے نا وہ دودھ اس کے اندر انڈیلا جائے. اور وہ جو بٹن پہلے ہی سے بھرا ہوا ہو اس کے اندر کوئی چیز اور بھرنا چاہے تو کیا بھری جائے گی؟ یہ ایک معنی ہے، مفہوم ہے لا الہ الا اللہ. یہ ایک مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی. اب دیکھیے نا، یہ پہلے بات نہیں سے کی گئی، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. اب بات نہیں سے کی گئی، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ پاک ماتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات یوں بھی ہو سکتی، لیکن فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اس نہیں کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب تو میری توحید کا اقرار کرنے لگے تو پہلے بول نہیں،
پہلے نفی کر، یعنی اپنے دل کی سرزمین سے پہلے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر، اپنے دل کی سرزمین سے پہلے ساری ان زہریلی جڑی بوٹیوں کو نکال، جب دل کی سرزمین پاک ہو جائے صاف ہو جائے تو پھر بول کل لگا، جب دل کی سرزمین پاک ہو جائے گی اور پاک کر کے جب تو کل لگا کرے گا تو پھر ایمان کا پودا، میری محبت کا پودا تیرے دل میں ہوگا ہے. جہاں پہلے ہی ضلالتیں ہوں، گمراہیاں ہوں، جہاں پہلے ہی کفر دبا دب بھرا ہوا ہو، اب وہاں ایمان کا دودھ چپکائیں گے تو کیسے کٹے گا؟ جہاں پہلے ہی اندھیرے مسلط ہوں، جن کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور دل کی مثال ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ہم بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل آپ فرماتے ہیں کہ مٹھی کی طرح، مٹھی جیسے انسان کی ہتھیلی، انسان کا دل ہتھیلی کی طرح، ایک گناہ کرتا ہے انگلی بند ہو جاتی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری انگلی بند ہو جاتی ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسری بند ہو جاتی ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے بند ہوتی ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل کی انگلی، ایک مثال دیے سمجھانے کے لیے سوچا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دل کی مٹھی بلاخر بند ہو جاتی ہے، گناہ کر کر کے بند ہو جاتی ہے. اب جب مٹھی بند ہو گئی تو معنی کیا ہوا مٹھی کے بند ہو جانے کا؟ کہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی، اور جو چیز باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتی. اندر کا اندھیرا باہر نہیں جا سکتا، باہر کی روشنی اندر نہیں جا سکتی. اندر کا کفر باہر نہیں جا سکتا، باہر کا اجالا اندر نہیں جا سکتا. باہر کا دین، باہر کا اسلام اندر نہیں آ سکتا. اندر کے اندھیرے باہر نہیں، جب مٹھی بند ہو گئی تو اندر کے اندھیرے باہر کیسے جائیں گے؟ پھر تو یعنی سارے کے سارے دروازے بند ہو گئے. اور یہ مانا ہے ختم اللہ، اللہ رب العزت مہر لگا دیتا، یعنی دل صلاحیت قبول کرنے سے جاری ہو جاتا. تو دل، اس لیے کسی نے کہا کہ دل بدست آور کے حج اکبرس، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترس. کہ دل بدست آور، دل کو ہاتھ میں رکھ، دل بدست آور، دل کو ہاتھ میں رکھ کہ حج اکبرس، کہ یہی حج اکبر ہے. دل کا ہاتھ میں ہونا، ہم کوشش کرتے ہیں جناب حج پر جائیں اور یہ حج اکبر کی ہمیں دولت نصیب ہو، حج اکبر کی سعادت نصیب ہو. تو کسی صاحب معرفت نے کہا کہ حج اکبر کی تلاش میں سال بھر انتظار کرنے والے حج اکبر کی تلاش کے لیے اور حج اکبر کی سعادت کے حصول کے لیے بے چین رہنے والے انسان، تو اپنے گھر کے اندر، گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھی حج اکبر کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دل بدست آور، کہ اس دل کو بس اپنے ہاتھ میں لے دے، اس دل کو ہاتھ سے نکلنے نہ دے، اس دل کو باغی نہ بننے دے، اس دل کو سرکش نہ بننے دے، اس دل کو اللہ کا نافرمان نہ بننے دے، اس دل کو گناہوں کا اڈا نہ بننے دے، اس دل کو فسق و فجور کا اڈا نہ بننے دے، اس دل کو غلط خیالات کا اڈا نہ بننے دے. جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو تجھے گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھی حج اکبر کی دولت نصیب ہو جائے گا. دل بدست آور، دل ہاتھ میں لے لے کہ حج اکبر، کہ یہی حج اکبر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر، ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی بہتر ہے کہ ایک دل انسان کا بہتر ہو جائے. از ہزاراں کعبہ، ہزار کعبوں سے بھی بہتر ہے یک دل بہتر، کہ انسان کا دل بہتر ہو جائے. از ہزاراں کعبہ، ایک مفہوم تو اس شعر کا یہ ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر، دل کو ہاتھ میں لے لے، اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی کنٹرول سے باہر نہ کر کہ جو چاہے کرتا پھرے، جو چاہے سوچتا پھرے، جو چاہے منصوبے بناتا پھرے، جو چاہے سازشیں کرتا پھرے، جو چاہے کرتا پھرے، یہ نہیں، بلکہ دل بدست آور، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے. اور ہزارہ کعبہ یک دل دے بدست، ہزار کعبوں پر بھی، ہزار کعبوں سے بھی یہ تیرا دل، ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی بہتر ہو جائے. تیرے ایک دل کا بہتر ہو جانا، اب دل ہی بہتر نہ ہو تو لاکھوں، یعنی لاکھ بار بھی کعبے چلا جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جب دل ہی بہتر نہیں تو دل بہتر ہو جائے تو وہ شخص گھر میں بیٹھا بیٹھا ہوگا، اللہ پاک حجاب اٹھا کر کعبے کو اس کے دل میں. اب ہزارہ کعبہ جک دل بہتر، جک دل بہتر، جیسے حضور دا قصاب علی رحمت نے کعبہ دکھا دیا لاہور میں، یعنی لاہور کے علماء جب قصاب علی رحمت واپسی لائے، تشریف لائے لاہور میں، تو آپ نے مسجد بنائی، تو مسجد کے رخ پر وہاں کے اس دور کے جو علماء تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ ایک بزرگ آ گیا ہے، ایک بابا آ گیا ہے، اس نے اپنی طرف سے مسجد بنانا شروع کر دی، مسجد کا رخ ٹھیک نہیں ہے. جب ان کا یعنی فتنہ بہت بڑا اور باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تو داتا گنج بخش احمد نے ان کو اپنی مسجد میں بلا لیا، فرمایا کہ آئیں، تمام علماء کو دعوت دی، فرمایا کہ ایک بار میں نماز میرے پیچھے پڑھ لی، ادھر انہوں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر کہا، ادھر خالق کائنات نے نگاہوں سے حجاب اٹھا کر ان کو کعبہ صاحب نے دکھا دیا. نماز کے بعد صاحب نے پوچھا، آپ دیکھا کہ کعبہ سے ادھر ہی ہے یا کہیں اور، ادھر یہ کہیں اور ہے، کدھر دیکھا ہے کعبہ؟ تو سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے حضور ہم شرمندہ. تو خالق کائنات چاہے تو یہی دل سے حجاب اٹھا دیا تو حجاب اٹھا دے. تو دادا صاحب کی تو جو ہاتھ سے ان کے کل بھی حالت بہتر ہوگی، اللہ پاک نے کعبہ ان کو وہی دکھا دیا. اب ہزار کعبہ یک دل دے کر ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی ایک دل کا بہتر ہو جانا یہ ضروری ہے، یہ بہتر. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنا دل اپنے ہاتھ میں رکھ، اس کو باغی نہ ہونے دے. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، دل بدست تاغر کہ حج اکبر اب ہزاراں کعبہ یک دل بہتر. کہ انسان دل بدست تاغر کہ کسی مرد مومن کے دل کے ساتھ وابستہ ہو، کسی شیخ کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا، کسی کامل کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا. دل بدست تاغر وہ جس کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت کی توحید کا دامن ہے، جس کے ہاتھوں میں رسول اللہ کی محبت کا، حضور کی رسالت کا دامن ہے، تو آگے بڑھ اور اس دل کے دامن کو تھام لے، اس دل کے دامن کو تھام لے جس دل کے اندر جلوہ رسول ہے، اس آگے بڑھ اس دل کے دامن کو تھام لے جس دل کے اندر جلوہ رسول رہتا ہے، جس دل کے اندر اللہ رب العزت کے نور کی تجلیات رہتی ہیں. دل بدست آور آگے بڑھ اور کسی شیخ اور کسی کامل کے دل کے ساتھ وابستہ ہو جا. اب ہزاراں کعبہ یک دل سے سرد کہ کسی شیخ کامل کے ساتھ وابستہ ہو جانا یہ بھی تیرے لیے بہت بڑی سعادتوں کا باعث ہے. اور تیسرا مفہوم یہ ہے، دل بدست آور کہ حج اکبر کہ دل کا ہاتھ میں ہونا یہ حج اکبر ہے. دل بدست آور کے تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان دل ہاتھ میں لے لے، یعنی اپنے کسی سنگی، اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی دوست، اپنے کسی عزیز، اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی قریبی، کسی اہل ایمان، کسی مومن، کسی شخص، کسی انسان کا دل ٹوٹنے نہ دے، اس کے دل کو کیچی کیچی ہونے سے بچا لے، اس کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس کے دل کو شکستہ ہونے سے بچا لے، اور اس شخص کو مایوسیوں کی کھائیوں میں گرنے سے بچا لے. تیرا اس ایک شخص کے دل کو تھام لینا یعنی اس کو ٹوٹنے سے بچا لینا یہ ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی افضل ہو جائے. یہ ہزار کعبوں کی کسی اے اپنے بھائی کے، کسی مومن کے دل کو ٹوٹنے نہ دے. دل بدست آور اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کو ٹوٹنے نہ دے، کسی کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے کہ کسی کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لینا یہ تیرے لیے اب ہزاراں کعبہ یک دل سے سرد. ایک دل کو ٹوٹنے سے بچا لینا ہزار کعبوں کی زیارت سے بھی افضل ہو جائے، ہزاروں کعبوں کی زیارت سے بھی افضل ہو جائے. یہ تین معنی ہیں. تو دل کا بہتر ہو جانا اور اصل معاملات سارے دل کے ہوتے ہیں. اب یہ دل میں کر رہا تھا کہ دل کی مثال ایک برتن کی طرح ہے، اور وہ جو لطیفہ ربانی یعنی گوشت، یعنی گوشت کا لوٹ رہا ہے، یہ تو ایک برتن کی طرح ہے. اصل چیز وہ جو نور ہے اس کے اندر، وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید دل کہتا، جس کو قرآن مجید اہل دل کہتا، اہل دل کہتا ہے کہ دل والے. یوں تو سارے ہی دل والے ہیں لیکن قرآن نے سب کو دل والے نہیں کہا، قرآن ان کو دل والے کہتا ہے کہ جن کا دل، جن کی دھڑکن دھڑکن اللہ رب العزت کے نام کی مانا جپتی ہے، اور جن کی دھڑکن دھڑکن ہدایت کی اثار کو قبول کرتی ہے اور سختی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانتی ہے. اب انسان کا قلب، انسان کا دل، یعنی کہ جو گوشت کا لوٹڑا ہے، فی نفس ہی، یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں. فقط اگر ہم اسی دل پر، دل کے اسی فنکشن پر اگر غور کریں، اسی دل کے نظام پر اگر غور کریں، تو یہ دل کا سسٹم، دل کا فنکشن بذات خود اپنے مطالعہ سے اور اپنی ذات کے، یعنی دل وہ جو گوشت کا لوٹڑا ہے، اگر فقط ہم اسی کو دیکھیں، اسی کا فنکشن دیکھیں، تو اس دل کا نظام ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت عطا کرتا ہے. دل کا یہ جو جسمانی نظام ہے، ایک تو دل کا روحانی نظام ہے اور ایک دل کا جسمانی نظام ہے. اب دل کا روحانی نظام وہ بھی اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اور دل کا جسمانی نظام یعنی اس پر انسان غور و فکر کرے کہ یہ چیز کیا ہے، کیا 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 کام انسان کے وجود کے اندر انسان کے جسم کے اندر یہ سر انجام دے رہا ہے, تو انسان کی قلب کی جسمانی حالت پر غور و فکر کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی کو ظاہر کر دیتا اور خالق کائنات کے ذات پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا. مثلاً گوشت کا ایک لوٹڑا ہے اور اللہ رب العزت نے اس دل کے اندر اس قلب کے اندر کیا کیا احتیاط رکھی, اس کی جسمانی اس کا جسمانی فنکشن. مثال کے طور پر انسان ایک مطالعہ کرنا چاہتا ہے, بیٹھا اس کے دل میں خیال آیا جو کتاب مجھے پڑھنی چاہیے, مجھے قرآن کی اسٹڈی کرنی چاہیے. اب وہ شخص کتاب کھولے گا, ادھر کتاب کھلی ادھر دل فل فور دماغی یادداشت کی شریانوں کو کھول دے گا, یہ دل کا جسمانی فنکشن. ادھر فل فور یادداشت کی یعنی وہ شریانیں ہیں, دل فل فور افیکٹ کرتا ہے, اثر ڈالتا ہے اور دماغی شریانوں کو کھول دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مطالعہ کرنے اور جو کچھ پڑھتا جائے اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا ہے, دماغ کی شریانوں کو فل فور کھول دیتا. اسی طرح انسان جب آرام کی حالت میں ہوتا ہے, سکون کی حالت میں ہوتا ہے, انسان جب سو رہا ہو یا آرام کر رہا ہو سکون کی حالت میں ہو, تو یہ دل کیا کرتا ہے کہ یہ میدے کو میدے کی انتڑیوں کو میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو سکیڑ دیتا ان کو سکیڑ دیتا کیونکہ اس وقت آرام کی حالت میں میدے کو زیادہ خون کی ضرورت نہیں, تو یہ میدے کو میدے کی یعنی جو شریانیں ہوتی ہیں میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو سکیڑ دیتا ہے آرام کی حالت میں. اور انسان جب اس وقت آنکھ کھلے پھر فور دودھ پیتا آرام کے بعد اچانک انسان کے دل میں خیال آیا کہ وہ دودھ کا یا پانی کا گلاس پی لوں, ادھر وہ دودھ کا گلاس پیے گا ادھر دل فل فور دل کو خبر ہو جائے گی کہ شخص دودھ پینے لگا, دل کو خبر ہو جائے گا دل فل فور میدے کے شریانوں کو کھول دے گا. یہ نہ خواہ کر یہ کیا نظام پیدا کرتا فل فور میدے کے شریانوں کو کھول دیتا. اسی طرح ایک شخص ہے وہ دوڑتا ہے دوڑ لگاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں یعنی ایک کلو میٹر آدھا کلو میٹر کا دوڑ چکر لگاؤں, صبح شہر کے لیے نکلا دوڑنے کو جی چاہا دوڑ پڑا. اب جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے جو مسلز ہوتے ہیں انسان کے اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں ان کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بلڈ سرکولیشن کی انسانی وجود کو ضرورت پڑتی ہے کیونکہ توانائی زیادہ سرف ہوگی تو خون بھی زیادہ سرکولیٹ ہونا چاہیے. آپ اس صورت میں بغیر کہے اور بغیر کسی کوشش کے یہ دل بتاتے خود تیز سے دھڑکنا شروع کر دے گا. آپ دیکھتے ہیں جب تیز دوڑتے ہیں تو تیز دوڑنے سے یعنی دل تیز سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہوں, یہ وہ دل کا وہ سسٹم ہے جو اللہ پاک نے اس کو وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے, اسے خبر ہوگی کہ ابھی یہ وجود دوڑ رہا ہے اس کے اعصاب کو اس کے وجود کو زیادہ خون کی ضرورت ہے, جلدی جلدی خون پہنچانے کی ضرورت ہے, تو دل تیزی سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انسان کی دوڑ کے لیے جتنا مطلوبہ اس کو خون کی ضرورت ہے جتنی توانائی کی ضرورت ہے وہ اس کو پہنچ سکے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنا عمل جو ہے وہ سر انجام دے سکے. اسی طرح مثلا آپ پر کوئی حملہ کر دیتا آپ کو دل میں یعنی خیال آ گیا کوئی شخص مجھ پر حملہ ہونے والا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ حملہ ور آپ کی طرف بڑھ رہا ہے, اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہو جائے, اچانک ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ خون ایسے جیسے انسان کا خون کھولنے لگتا, آپ اس حملے کے لیے اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اپنے ڈیفینس کے لیے اپنے دفاع کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں, تو یہ دل کو بھی فل فور خبر ہو گئی کہ اس پر کوئی حملہ ہونے والا ہے, دل نے فل فور خون کا جو دباؤ ہے وہ زیادہ بڑھا دیا. اب نتیجہ تو انسان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی, ہاتھ مکہ بن گیا, انسان جذبات میں آ گیا, دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا, تو یہ اللہ پاک نے دل کو یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے تو وہ انسان کے سارے جسمانی نظام کو جان رہا ہوتا ہے کب اس جسم پر کیا تفریح وارد ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یہ دل انسان کے آخری خلیے تک انسانی وجود کے آخری سیل اور آخری خلیے تک اس دل کی رسائی ہوتی ہے, دل پہنچتا ہے. مثلا وہ جو چھوٹی چھوٹی رگیں چھوٹی چھوٹی وریدیں چھوٹی چھوٹی شریانیں جو دل کے ساتھ متعلق ہیں وہ جسم کے آخری حصے تک آخری خلیے تک پاؤں کے آخری خلیے تک پہنچتے ہیں اوپر دماغ تک, یہ پورے کا پورا یعنی آپ سمجھ لیں کہ دل یہ بھی دل کی ایکسٹینشن دل کی ایکسٹینشن کہ جس طرح یعنی ہم دیکھتے ہیں گھروں میں یہ ایکسٹینشن ہے ایک تار سے مختلف تارے نکلتی ہیں, اس طرح کے دل اس کی بھی ایکسٹینشن ہے, بہت ہی بے شمار قسم کی رگیں, اور حتیٰ کہ سائنس بتاتی ہے کہ انسانی جسم کے اندر یہ جو نسیں ہیں نا نسیں وریدیں چھوٹی چھوٹی بری بری رگے ان کو اگر یعنی ان کی لمبائی اگر بنائی جائے ان نسوں کی ان کو اگر توانت دی جائے تو 150,000 کلو میٹر کا فاصلہ بنتا ہے. ایک وجود کے اندر یہ اللہ پاک کا نظام ہے, خالق کائنات فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق کہ لوگوں ہم دکھا دیں گے تمہیں اپنی نشانیاں فی الآفاق تمہاری باہر کی کائنات کے اندر وفی انفسہم اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر تمہارے اپنے وجود کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اپنی قدرتیں دکھا دیں گے. اور یہ کتنا بڑا یعنی اللہ پاک کا یہ نظام ہے مالک کائنات کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وجود. بات چیت تو ہم نے جمعہ پر بھی بیان کی تھی آپ نے سنی ہوگی کہ کس طرح آپ نے سماعت فرمائی تھی جمعہ پر وہ چیزیں ہم نے بھی انسانی جسم کے حوالے سے بیان کی تھی انسان کی رگیں انسان کی شریانیں غریبیں انسانی جسم پر بال اگنا ہڈیوں کا موجود ہونا جی اس کے اندر بہت سی بیشمار چیزیں ہم نے بہت سی چیزیں یہاں انسانی جسم اور وجود کے حوالے سے بیان کی تھی. تو اب ایک پہلو یہ ہے اگر رگوں اور شریانوں اور غریبوں کے نظام پر انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کے ذات پر ایمان لے آتا ہے انسان ایمان مضبوط ہو جاتا. اب انہی نسوں کو اگر پھیلایا جائے لمبائی میں تو 150,000 کلومیٹر کی لمبائی یعنی نسوں کی بندے بھی سامنے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو پھیلا رکھا. ایک خلیے تک خون کا پہنچنا یہ دل کی ایکسٹینشن ہے. اسی طرح مطلب ایک شخص آپ کوئی غلط خبر سنتے ہیں آپ کوئی بے شکنا خبر سنتے ہیں کوئی سوچ کی خبر سنتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کہ دل فل فور یعنی خون کو دماغ کی طرف لے جاتا ادھر خبر سنی ادھر فل فور دل خون کو پمپ کر کے دماغ کی طرف بڑھاتا تاکہ زیادہ خون انسان کے دماغ کی طرف بڑھے اور انسان اس خطرے سے اس غلط خبر کے تدارک کے لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے انسان کو تجویز سوچ سکے اور انسان کی ذہنی صلاحیت بھی اضافہ ہو سکے انسان کو بہتر تجویز سوچ سکے تاکہ انسان کا دماغ فریش ہو جائے. یہ دل کا عمل ہے دل براہ راست دل کو تازہ خون اسی وقت ادھر غلط خبر ملی ادھر دل کو تازہ خون دماغ کی طرف چلا گیا تاکہ انسان کوئی کو تجویز سوچ سکے تاکہ انسان کا ذہن فریش ہو جائے دماغ فریش ہو جائے. یہ اللہ پاک کا سسٹم ہے نظام. اب غور و فکر کرتے ہوئے سوچتے ہوئے پڑھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے دماغ کو خون کی زیادہ ضرورت ہے دل دماغ کی طرف خون کو زیادہ بھیج دے گا. اچھا اب آرام کی حالت میں یعنی میدے کو ضرورت نہیں ہے خون کی تو اس میں یعنی میدے کی جو شریانیں ہوتی ہیں میدے کی جو رگیں ہوتی ہیں اللہ پاک نے ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا اعصابی نظام بسا کر رکھا ہے کہ یعنی وہ خود بخود وہ رگیں دل ان رگوں کو بند کر دیتا ہے اور یعنی کیونکہ آرام کی حالت میں میدے کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دل کی وہ میدے کی جو رگیں شریانیں ہوتی ہیں وہ خود بخود بند ہوتی چلی جاتی ہیں تاکہ میدا جو ہے وہ سکون سے رہ سکے. یہ بھی قلب کا ایک نظام ہے اللہ پاک نے. اور پھر اس دل کے دو حصے ایک حصہ دایاں دو حصے ہیں قلب کے. دائیں حصے سے خون پھیپھڑوں میں جاتا یہ سسٹم ہے یہ اللہ پاک کی قدرت سنریہم آیاتنا فی الآفاق لفی انفسہم. یہ سسٹم یہ ایک مشین اللہ پاک نے انسان کے سینے میں فٹ کر کی ہے جنہیں پھیپھڑے کہا جاتا ہے. دل کے دو حصے دائیں حصے سے خون پھیپھڑوں میں جاتا ہے وہاں سے خون صاف ہوتا ہے صاف ہو کر آکسیجن کے ذریعے خون صاف ہو کر پھر دل کے بائیں حصے میں جاتا اور بائیں حصے سے پھر پورے جسم کو خون سپلائی ہوتا. کیا نظام ہے رب کائنات کا. دل کے اگر جسمانی فنکشن پر بھی غور کریں تو انسان اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان لے آتا ہے دنگ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر انسانی سینے کے اندر کیا چیز پیدا کر رکھی کہ دو حصے ایک حصے سے خون ایک حصہ خون پھیپھڑوں کی طرف بھیج رہا ہے وہاں آکسیجن جا رہی ہے آکسیجن کے عمل سے وہ خون صاف ہو رہا ہے صاف ہو کے پھر دل کے بائیں طرف جا رہا ہے اور دائیں طرف سے پھر دل پورے جسم کے اندر ایک ایک رمے کے اندر ایک ایک خلیے کے اندر خون کو یعنی جسم جو ہے وہ دل سپلائی کر رہا اور آگے بھجوا رہا. اب یہ دل انسان کا اچھا پھر یہ دل جب پمپ کرتا ہے اس طرح تو اس طرح پریشر یعنی دو کھلے شگافوں والے اعضاء کی طرف ہوتا مثلا ایک پھیپھڑے ہیں وہ کھلے شگاف والا جو ہے اور دوسرے گردے ہیں. اب اللہ پاک نے اس دل کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ یہ دل ایک خاص مقدار اور توازن کے ساتھ وہ دل ان خون کو پمپ کرتا اگر معمول کی مقدار سے توازن سے ہٹ کر اگر دل سختی کے ساتھ خون کو پمپ کرنا شروع کر دے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شریان کوئی پھٹ نہ جائے اور شریان پھٹ کر خون نہ نکل آئے جس انسان کی موت کا واقع ہو جائے. اس لیے یہ دل کو یہ صلاحیت اللہ پاک نے عطا کی کہ اے دل تو نے دل کو جو خون کو جو پمپ کرنا ہے وہ بھی زیادہ پریشر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نہایت توازن کے ساتھ خون کو رگوں تک پہنچانا یعنی دل اس مقررہ توازن میں حد اس سے آگے نہیں بڑھتا. اگر یکدم تیزی کے ساتھ پریشر کر دے تو کوئی بھی کسی نے کسی شیان کے پھٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے, انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس نے دل کو یہ صلاحیت, یہ سوجھ بوجھ, دل کو یہ سمجھ عطا کر رکھی ہے کہ میں نے تیزی سے خون پمپ نہیں کرنا تاکہ انسان کی شیان محفوظ رہ سکے. تو بڑی نرمی سے آج شریر کے ساتھ ایک بڑے تناسب کے ساتھ, خاص تناسب سے وہ خون جو ہے وہ پریشر, وہ بڑا انسان کا دل جو ہے وہ پریشر ڈالتا ہے اور خون آگے لبوں تک پہنچتا. اور پھر یہی دل, یعنی اللہ رب العزت نے یہاں کچھ کیا سینے کے بائیں طرف, اب یہ دل کہیں اور بھی نیچے پیٹ میں بھی ہو سکتا تھا, کہیں اور بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہیں پر کیوں فٹ کیا؟ آج کی موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس طرح راڈار ہوتا ہے نا, راڈار اس کا ایک ریسیور ہوتا, اس ریسیور کے لیے بھی ایک مخصوص جگہ درکار ہوتی, مخصوص جگہ درکار ہوتی ہے کہ جہاں اس کا ریسیور اپنا فنکشن دکھا سکے, عمل کر سکے, جہاں اس کا ریسیور کام کر سکے. ہر جگہ پر تو راڈار کا ریسیور کام نہیں کرتا, ایک مخصوص مقام ہوتا ہے, اینڈ جب اس مقام پر اس ریسیور کو رکھا جاتا ہے تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی ایک ریسیور ہے اللہ رب العزت نے انسانی جسم کا, وہ کسی اور مقام پر فٹ نہیں ہو سکتا تھا, یہی فٹ ہو سکتا تھا, اللہ پاک نے اس کو سینے کے بائیں طرف لگا دیا. اور جہاں لگایا اس دل کو, وہاں دل کی یعنی کیا کرتا ہے کہ دل یعنی جگر اعضاء انسان کے جب کام کرتے ہیں یا دل جب کام کرتا ہے تو ایک ہلکی سی برقی کرنٹ پیدا ہوتی, کرنٹ پیدا ہوتی ہے. اور انسان کا جو یہ دل ہے, یہ دل عام اعضاء کی نسبت زیادہ کرنٹ پیدا کرتا, اس میں برقی کرنٹ زیادہ ہوتی, اور اپنا ایک مقناطیسی فیلڈ بناتا ہے یہ دل, جسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں, مقناطیسی فیلڈ بناتا, اور وہ جو کرنٹ ہوتی ہے وہ پھر توانائی کی صورت میں پورے اعضاء کو انسان کا یہ جو دل ہے یہ سپلائی کرتا, یہ کرنٹ آگے سپلائی کرتا ہے پورے اعضاء کو, توانائی فراہم کرتا. اور موجودہ سائنس نے اس کو برقی کرنٹ کا نام دیا اور بتایا کہ ہاں یہ دل جب انسان کا عمل کرتا ہے تو ایک خاص مقدار میں کرنٹ پیدا کرتا, سارے اعضاء کرنٹ پیدا کرتے ہیں لیکن دل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اور پھر یہ جو کرنٹ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی دھڑکنوں کے حوالے سے, اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, کمی بیشی زیادہ کم ہوتی رہتی ہے. اور یہ وہ کرنٹ سائنسی آلات کے ذریعے اس کا گراف بھی بنایا جا سکتا, اور سائنس کے اندر اس کو الیکٹرو کارڈیوگرام کہا جاتا, الیکٹرو کارڈیوگرام جسے آپ ای سی جی کہتے ہیں, ای سی جی, دل کی ای سی جی, وہ جو دل کا گراف بنتا ہے نا, دل کا گراف بنتا ہے دھڑکنوں کا, اوپر نیچے اس طرح وہ دیکھتے ہیں نا, وہ لائنیں ہوتی ہیں, لائنیں اوپر نیچے, یہ وہ کرنٹ, کہیں زیادہ پیدا کی تو گراف اوپر ہو گیا, کہیں اس سے مقدار کم ہو گئی تو نیچے ہو گیا. اس سے دل کی حالت یعنی صحت اور دل کی بیماری کا اندازہ ہوتا کہ کس حد تک یہ دل جو ہے وہ اپنا فنکشن درست کر رہا. دل کا درست ہونا, دل کا بیمار ہونا, وہ موجودہ سائنس نے اس سے وہ دریافت کیا کہ دل کرنٹ, یہ جو دل کرنٹ پیدا کرتا ہے اس سے انسان کے قلب کی صحت اور بیماری کا اندازہ ہوتا ہے. اور باقاعدہ گراف کی صورت میں سائنسی مشینوں کے ذریعے موجودہ سائنس نے اس کی یعنی اس حالت کو, ان قلب کی اس حالت کو نوٹ کیا, جسے ای سی جی کہا جاتا ہے, الیکٹرو کارڈیوگرام. اور یہ دل خالق کائنات نے جو انسان کے سینے میں رکھا, یہ مادی اور روحانی قوتوں کا مشترکہ مقام, مادی سے مراد جسمانی نظام, اور روحانی سے مراد انسانی قلبی کیفیات. یہ دل ان دونوں چیزوں کا جنکشن ہے, دونوں چیزیں یہیں آ کر ملتی ہیں. اور یہ دل مادی اور روحانی قوتوں کا مشترکہ مقام ہے, جسے انٹرفیس کہا جاتا ہے. اب یہیں سے انسان کا جسمانی نظام بھی درست ہوتا ہے, اسی سے انسان کا روحانی نظام بھی درست ہوتا ہے. اور پھر موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ دل, اللہ رب العزت نے اگرچہ سارے اعضاء کا تعلق دماغ کے ساتھ, برین کے ساتھ, لیکن اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا برین, چھوٹا سا دماغ اللہ پاک نے اس دل کے اندر بھی دل کے لیے فٹ کر رکھا. موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کیا کہ چھوٹا سا دماغ اللہ پاک نے اس دل کو بھی عطا کر رکھا ہے جو دل کے اندر موجود ہے. اس دماغ کو موجودہ سائنس اے وی کمپلیکس کا نام دیتی, اے وی کمپلیکس, اس دماغ کو جو دل کا اپنا دماغ ہوتا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دل وہ کیا ہے, ہر چیز محسوس کر رہا ہے, کس کو کہاں خون کی ضرورت ہے, کس کو یعنی ہر چیز کی خبر ہو رہی ہے دل کو, کہ انسان دوڑ رہا ہے, اب آرام کی حالت میں ہے, اب دوڑنے کی حالت میں ہے, اب کھانے کی حالت میں ہے, اب پینے کی حالت میں ہے. تو اسی یعنی مطلوبہ معیار کے مطابق مطلوبہ مقدار کے مطابق خون جو ہے وہ فراہم کرتا ہے تو یہ دل کو خبر ہو جاتی ہے. دل کا خبر ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے ایک دل کو علیحدہ سے ایک چھوٹا سا دماغ عطا کر رکھا ہے کہ دل کے اندر اللہ پاک نے فٹ کر رکھا ہے. تو اس دماغی صلاحیتوں سے دل سارا انسانی بدن کی تمام معلومات اس کو محسوس ہو جاتی ہیں, معلوم ہو جاتی ہیں. اور موجودہ سائنس تو اس دماغ کو اے جی کمپلیکس کا نام دیتی ہے کہ ایوی کمپلیکس کے ذریعے انسان کا دل جو ہے انسانی حالات سے, انسانی جسمانی حالات سے باخبر رہتا. اب روس کے سائنسدانوں نے, رشیا کے سائنسدانوں نے ایک اور نظریہ پیش کیا. وہ نظریہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر, جسم کے اندر دو سسٹم, ایک دل کا سسٹم اور ایک نروس سسٹم. نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام, اعصابی نظام اور قلبی نظام, دو نظام انسان کے وجود کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. دل کا بھی اپنا ایک اعصابی نظام ہے, دل کے اپنے پٹھے ہوتے ہیں, دل کا اپنا ایک اعصابی نظام ہے, دل کے اپنے مسلز ہوتی ہیں. اب دو نظام, دل کا نظام اور اعصابی نظام. ایک تیسرا نظریہ یہ پیش ہوا ہے, سائنس نے پیش کیا ہے کہ دل کے اندر ایک تیسرا قسم کا ایک نروس سسٹم ہوتا ہے, ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم بھی ہوتا ہے جس کا خیال موجودہ سائنس نے پیش کیا, رشیا کے سائنسدانوں نے, ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم. اور وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بس سینے کے اندر ہی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا مقام ہم مقدر نہیں کر سکتے کہ وہ مقام کون سا ہے, لیکن دین کہتا ہے کہ اس نروس سسٹم کا مقام انسان کا قلب ہے. اور وہ سائنس کہتی ہے کہ وہ سینے کے اندر ہی حیران کن قسم کے کچھ فیر ہوتے ہیں, اور ہمیں ان چیزوں کا عین وہ مقام ہم مقدر نہیں کر سکتے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں وہ کیفیات والد ہوتی ہیں. اور وہ کیفیت کیا ہے؟ مثلا انسان ہے, وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب محبوب ہے اس کا سامنے بیٹھا انسان, ادھر بیٹھا ہے, وہ بات چیت کر رہا ہے. اب جب تک وہ محبوب سے ہم کلام ہوگا, نہ اس کو بھوک محسوس ہوگی, نہ اس کو پیاس محسوس ہوگی, نہ اس کو کوئی درد محسوس ہوگا, نہ تکلیف, اس لیے کہ محبوب سامنے ہے. جب محبوب سامنے ہو تو یہ قلب کی ایک ایسی کیفیت ہے, یہ ایک حیران کن ایک فعل ہے, حیران کن امر ہے کہ جو قلب میں واقع ہو, جو سینے کے اندر واقع ہوتا ہے. محبوب سامنے بیٹھا ہو, اب اس عالم میں یعنی نہ بھوک محسوس ہوتی ہے, نہ انسان کو پیاس محسوس ہوتی ہے, بس اس کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ بس وہ سامنے بیٹھا اور نگاہ تک انسان گم ہو جاتا ہے, حسن کے جڑبوں کے اندر گم ہو جاتا ہے, نہ بھوک کا احساس, نہ درد کا احساس. سائنس نے اس احساس کی جگہ کو نہیں بتایا کہ یہ تیسری قسم کا نروس سسٹم موجود تو ہے, لیکن خبر نہیں وہ سینے میں کہاں کس پوائنٹ پر واقع ہوتا ہے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے, اس کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہے, انسان کے دل کے ساتھ ہے, کہ دل حسن کے اندر اتنا محب ہو جاتا ہے, اتنا گم ہو جاتا ہے, نہ تکلیف کا احساس, نہ بھوک کا احساس. یہ وجہ قرآن مجید کہتا ہے وقت آئی دیا ہوں وکل نہ ہاشا اللہ مہاجا بشرا زلیخا, پر جب عورتوں نے تانے دیے تو زلیخا تو غلام پر عاشق ہو گئی. تو زلیخا نے کہا اپنے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر, آپ کچھ لمحوں کے لیے بس نقاب اٹھا کر ان عورتوں کے سامنے سے گزر جائیں تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ میں کسی عام شخص کی دیوانی نہیں ہو گئی, یہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اٹھایا, قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو انہیں پھل پکڑے ہوئے تھے, چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی, ہاتھ کاٹ ڈالے. اب دل حسن کے اندر اتنا گم ہوا کہ اس تکلیف کا احساس نہ, ہاتھ کٹ گئے, بکستان آئی دیا ہوں وکل نہ ہاتھ اللہ مہاجا باجرا, ہاتھ کٹ گئے, خون بہ گیا, لیکن تکلیف کا احساس نہ ہوا. تو یہ جو خون بہ رہا ہے, بھوک لگی ہے, خون بہ رہا ہے, زخم ہے, یہ اور کیفیت ہے, لیکن نگاہ اور دل حسن میں اتنا مستغرق ہے, اتنا محب ہے, نہ درد کا احساس ہے, نہ بھوک کا احساس ہے, کچھ بھی یعنی محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ جو کیفیت سینے کے اندر وارد ہوتی ہے, موجودہ سائنس نے کہا کہ یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے انسانی وجود کے اندر, اور اس نروس سسٹم کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ, انسان کے دل کے ساتھ ہے. اسی طرح مثلا ایک دردناک کہانی آپ سنتے ہیں, ایک بڑی مثلا کربلا کا واقعہ آپ سنتے ہیں, کوئی سائے بیان کرے کربلا کا واقعہ, آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کوئی اور دردناک واقعہ, کوئی اور دردناک ایسی چیز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ یہ یعنی جو واقعہ آپ سن رہے ہیں, آپ دل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ایک عجیب قسم کی کیفیت, ایک دردناک, یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے جو انسانی وجود کے اندر اس دل کے ساتھ اللہ رب العزت نے مطالعہ کیا. اب جب وہ کیفیات ہوتی ہیں تو ان کیفیات میں وہ دل پھر حکم دیتا ہے اپنے دیگر اعضاء کو کہ ان کیفیات کے مطابق جو ہے وہ ڈھل جائیں. اب دل کے ساتھ لیکریمل ہوتی ہیں, لیکریمل یعنی آنسوؤں کی جو نالیاں ہوتی ہیں جنہیں لیکریمل کہا جاتا ہے, جن کے ذریعے آنسو آنکھوں میں آتے ہیں, ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ. وہ جو لیکریمل جو آنسوؤں کی نالیاں, ان کا تعلق بھی انسانی اسی قلب کے ساتھ ہے, اس کی قلبی کے پیشاب کے ساتھ ہے. اب ادھر دل بھرایا, دل دکھی ہو گیا, ادھر دل پریشان ہو گیا, ادھر دل حکم کرتا ہے کہ اے لیکریمل ان کیفیجات کو پانی پانی کی صورت میں آنکھوں سے بہانا نہیں ہوگا. اب وہ آنسو انسان کے, وہ قلب انسان کا وہ آنسو بن کر آنکھوں سے پھل جاتا ہے. تو اس احتجاج کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. اب یعنی یہ احتجاج, ہجر کی احتجاج, محبت کی احتجاج, قرب کی احتجاج, سرشاری کی احتجاج, انسان کا دکھ محسوس کرنا, انسان کا خوشی محسوس کرنا, انسان کا اذیت, یہ بھی انسانی قلب ہی کے ساتھ متعلق ہیں. اور یہ ایک تیسری قسم کا نروس سسٹم ہے جو انسان کے ساتھ متعلق ہے. اور خالق کائنات میں انسانی ہم کو یہ کہتی ہے کہ مثلا انسان کا دل, اچھا پھر دل کا جو روحانی نظام ہے, اس روحانی نظام کا انسان کے جسم پر بھی اثر پڑتا ہو, اس روحانی نظام کا انسان کے جسم پر, انسان کے تن پر. مثلا دل خوش ہو تو سارا جسم اچھا بچا, ساری کائنات خوش نظر آتی, جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر دل کجوردہ ہو جائے, دل اداس ہو جائے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, جسم خوش یعنی دل کے اندر ایک توانائی ہوئے کہ بلبلا ہو, تو پورا جسم بھی انسان کا ایکٹیو رہتا ہے. اب دل اداس ہو جائے تو جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. اس لیے بعض جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں, دل کے مریض ہوتے ہیں, ڈاکٹر ان کی عزیز و اقارب کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ یعنی اگر کچھ غم کی کیفیات سے انسان کا دل کمزور ہو جائے اور دل امراض میں مبتلا ہو جائے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو کسی کو خوشی دکھاؤ, ان کے لیے کوئی خوشی, کوئی خوشی کا سما پیدا کرو, کوئی بیٹا ہے اس کی شادی کرو, بیٹی ہے اس کی شادی کر دو, تاکہ ان کو کوئی خوشی کو راحت ملے, تاکہ اس خوشی کے ذریعے اس کا قلب جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تو خوشی ایک روحانی کیفیت ہے, غم بھی ایک روحانی کیفیت ہے. غم سے دل خراب ہوتا ہے, غم سے دل انسانی کیفیت, یعنی جب غم کی حالت میں ڈلتی ہے انسان کا تیسری قسم کا نروس سسٹم, جب غم میں تبدیل ہوتا ہے تو دل پر اس کے اثرات پڑتے ہیں, دل کمزور ہو جاتا ہے, جس کا جس دل کا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے. اور یہی دل جب خوشی سے سرشار ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات انسان کے جسم پر پڑتے ہیں, انسان کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے. تو یہ دل کے مریضوں کے لیے ڈاکٹر اس طرح قائم کے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی خوشی دکھاؤ, ان کو کسی صحت افزا مقام پر لے جاؤ, ان کو کوئی کسی غمناک خبر سے دور رکھو. کیا مطلب کہ وہ غمناک خبر ان کے دل کی صحت کو تباہ کر سکتی ہے؟ ہاں, دل کی صحت بہتر کر سکتی ہے, جسمانی صحت بہتر کر سکتی ہے. کوئی خوشی کی چیز, ان کو کوئی خوشی دکھائی جائے, تو یہ روحانی کیفیات کا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے, انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے. اب خالق کائنات نے, یعنی یہ بھی دل کی ایک کیفیت ہے. اب اللہ رب العزت نے انسان کا جو دل ہے, یہ خالق نے انسان کو دو چیزیں عطا کر رکھی ہیں, ایک ذہن اور ایک دل. ذہن انسان کا یہ پانچ حواس, ان سے علم حاصل کرتا, لیکن دل علم کے حصول کے لیے حواس کا محتاج نہیں ہے. حواس کا ذہن معلومات کے لیے آنکھ کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے یعنی آنکھوں ہاتھوں کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے زبان کا محتاج ہے, ذہن معلومات کے لیے یعنی دیگر چیزوں کا محتاج ہے. قوت شامہ کا, قوت سامعہ ہے, سننے کی قوت, چکھنے کی قوت, دیکھنے کی قوت, سننے کی قوت, دل ان کا, ذہن ان کا محتاج ہے, لیکن دل محتاج نہیں. اس لیے کہ دل علم کی تخلیق کرتا ہے. دل اللہ پاک دل کو یہ صلاحیت پا کر رکھی ہے کہ دل کے اندر سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں, دل کے اندر سے معرفت کے سوتے پھوٹتے ہیں, جنہیں وجدان کہا جاتا ہے, وجدان کہا جاتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ انسان جب ان حواس سے لا تعلق ہو جاتا ہے, اس خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جب تو ان حواس سے یعنی دیکھنے سے, سننے سے, سونگھنے سے, چکھنے سے لا تعلق ہو جائے اور دل کو فقط میری ذات کی طرف موڑ دے, اور گتبت نہیں لگے تبدیلا, دل فقط میری طرف لگا لے, تو میں تیرے دل کو علوم کا سرچشمہ بنا دیتا ہوں. اب یہی وجہ ہے کہ سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب پڑھی, حضور نے کون سی کتاب پڑھی تھی, سر کائنات نے کہا کس مقصد میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی؟ نہیں, وہ بات یہی تھی کہ وہ دل قلب مبارک تھا جس کے اللہ پاک نے علوم کا سرچشمہ بنا دیا. وہ دل حضور کے قلب مبارک تھا, یہ معنی ہے حضور کے امی ہونے کا, امی ہونے کا معنی. آخر وہ گانے کتاب کسی کے پاس نہیں پڑی, لیکن علم ایسا ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم حضور بیان کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور فجر کی نماز پر کھڑے ہوئے ممبر پر, رافع دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ علوم بیان کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ جو کچھ ہونے والا تھا, جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہونے والا تھا, حضور نے سارا بیان کر. زہر تک حضور خطبہ دیتے رہے, پھر نماز ادا کی. اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سورہ کائنات میں سارا کچھ بیان کر. اب یہ جو علم ہے اس علم کا ذریعہ یہ ظاہری حواس نہیں ہے, یہ تو یہ جو علم ہے اس علم کا ذریعہ نہ آنکھ ہے, اس علم کا ذریعہ نہ انسان کی زبان ہے, اس علم کا ذریعہ نہ انسان کے کان ہے, اس علم کا ذریعہ انسان کے ہاتھ بھی نہیں, اس علم کا ذریعہ انسان کی قوت شانہ بھی نہیں. یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس دل پر اترتا ہے اور دل علم کا سرچشمہ بن جاتا ہے, دل علم کا سمندر ہو جاتا. اسے کہا کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے کہ کان دلا دیا جانے ہوں, یہ مانا ہے کہ دل پھر دریا بن جاتا ہے, یہ دل دریا بنتا ہے پھر یہی دل سمندر بن جاتا ہے. قلب مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے سمندر بنا دیا, سمندر انسانی دل کی تجارت ہے. وہ اس کا آپ نے جسمانی فنکشن دیکھا کہ کس کس طرح انسان کے وجود کے اندر یہ جسم انسان کا قلب کام کرتا ہے, اور پھر کس طرح روحانی کیفیات دل کی روحانی کیفیات انسان کے جسم پر بھی تاری ہو جاتی ہے, انسان کے جسم پر وارد ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ یہ دل علم کے حصول کے لیے حواس کا محتاج نہیں ہے, حواس کا محتاج نہیں بلکہ دل ایک راز ہے اللہ رب العزت کا. اس دل کا تعلق براہ راست رب کائنات کی ذات کے ساتھ, اس دل کا تعلق گنبد خدا کے ساتھ ہے, اس دل کا تعلق نبوت کے فیضان کے ساتھ ہے, فیضان نبوت کے ساتھ ہے. تو خالق کائنات اپنا فیضان محمد کو عطا کر رہا ہے اور محمد اپنا فیضان قلوب کو عطا کر رہے ہیں, دلوں کو عطا کر رہے ہیں, اور یہ دل یہ فیضان کا سرچشمہ بن جاتا ہے. یہ دل دل دریا سمندروں ڈونگے کہ کون دلان دیا جانے ہوں, یہی دل دریا بنتا ہے, یہی دل پھر سمندر بن جاتا ہے, اور قلب مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے سمندر بنا دیا, سمندر بنا دیا. اب یہ ساری آواز مثلا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, آپ جب سوتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, آپ جب سوتے ہیں کان بند ہو جاتے ہیں, آپ جب سوتے ہیں آپ چیز کو چھوتے نہیں, ہاتھ آپ کے ایک جگہ سٹل پڑے ہوتے ہیں, آپ جب سوتے ہیں آپ کی قوت ذائقہ چکھنے کی قوت یہ ختم ہوتی ہے, خوب قوت بقرار رکھتی ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ کوئی چیز چکھتے نہیں ہیں. تو سونے کی حالت میں یہ پانچوں کے پانچوں حواس آپ کے معطل ہو گئے, سونے کی حالت میں پانچوں کے پانچوں حواس معطل ہو گئے, لیکن آپ سونے کی حالت میں یعنی کوئی مکے پھر رہا ہے, کوئی مدینے پھر رہا ہے, یہ سونے کی حالت میں یعنی کوئی غیبی علوم کسی پر منتخب ہو رہے ہیں, سونے ہی کی حالت میں کوئی پاکستان پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے, کوئی کہیں پھر رہا ہے. اب وہ جو ایک علم ہے جو انسان دیکھ رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے, جو مشاہدہ کر رہا ہے, جو انسان دیکھ رہا ہے, اس مشاہدے کا تعلق انسان کی ظاہری آنکھ سے نہیں. یہ امر بتاتا ہے کہ یہ دل اپنی کیفیات میں ظاہری حواس کا محتاج نہیں, بلکہ دل کے اپنے دروازے ہیں جو غیب کی طرف کھلتے ہیں, یہ دل کے اپنے دروازے ہیں جو غیب کی طرف کھلتے ہیں. اور وہ غیب کب کھلتا ہے؟ جب ظاہری پانچوں حواس معطل ہو جاتے ہیں تو یہ غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک بتایا جاتا بس تک ہی نہیں ہے تبدیل آؤ, یہ ہے. اب سائنس کو سامنے رکھیں, نتیجات کو اور فلسفے کو سامنے رکھیں, اور پھر قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی عظیم چیز ہے. پھر قرآن کہتا ہے بتبتل الیہ تبتیلا, انسان ہر چیز سے ٹوٹ کر فقط رب کی طرف متعلق ہو جائے, اپنے حواس کو بھی معطل کر دے. یہ تیرے حواس یہ بھی تیرے اور تیرے رب کے درمیان پردہ ہے, یہ تیرے کان یہ بھی تیرے اور تیرے رب کے درمیان پردہ ہے. وتبتل الیہ تبتیلا, تو ان کانوں کو چھوڑ کر بس دل کے کانوں سے رب کی طرف متوجہ ہو, رب کائنات کی ذات خود تیرے کان بن جائے, اللہ پاک خود انسان کا دل بن جاتا ہے. پھر جب ظاہری حواس سے انسان آری ہو جاتا ہے, ظاہری حواس سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے, ظاہری حواس سے انسان بیگانہ ہو کر اپنے اندر کی کیفیات کو اللہ رب العزت کے ذات اس کی بارگاہ کی طرف جوڑتا ہے, ملاتا ہے, تو پھر یہی بات ہے کہ حدیث قدسی ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. انسان ظاہری حواس اس نے چھوڑ دیے, مولا یہ ہاتھ یہ چھونے والی چیز ہے, یہ ظاہری حواس سے متعلق ہے, رب کائنات تو تو چھونے میں نہیں آتا, یہ ہاتھوں کا یہاں کیا کام تیری معرفت میں, لے میں نے قوتے لامسہ کو بھی چھوڑ دیا, ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے چل, میری ذات خود تیرے ہاتھ بن گئی ہے میرے بندے. میں اللہ پاک حدیث سے کچھ اللہ پاک میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کو وہ پکڑتا ہے, میں اپنے بندے کے انسان کرتا ہے مولا یہ ظاہری آنکھ اس میں تو ہمت نہیں ہے تجھے دیکھے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے اس آنکھ کو بند کر, ادھر تو نگاہ کو بند کرے گا ادھر قلبی کے احتجاج کو میری بارگاہ کے ساتھ ملائے گا ادھر میں اپنے نورانی جرموں کے بھیک تجھے عطا کر دوں گا. اس نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی دنیا کی تصویر آنکھ کھول کے دکھائی دیتی ہے مگر رب کے جلوے آنکھ بند کرے تو دکھائی دیتی ہے. ظاہری حواس دنیا کے معاملات حواس کو کھلا رکھے تو ملتے ہیں مگر دل کے معاملات حواس کو معطل کر دیں تو وہ بزار نظر آتا. ان علوم کی طرف اس غیب کی طرف دروازہ کھلتا ہے انسان کا. اس کی مثال انسان کی وہ کہتی ہے جب نیند کے عالم میں ہوتا ہے حواس معطل ہو جاتے ہیں اور دل اللہ رب العزت کی یعنی شکر علوم غیبیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور جو انسان وہ روحانی حالت میں ترقی کرتا ہے جو روحانی حالت تزکیہ پاتا ہے انسان تو خالق کائنات کہ یہ روحانی مقامات اللہ پاک ہوتا ہے اور دل کے روحانی مقام ان پر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو حکم کریں گے. اللہ پاک ہمارے طرف فرمائے اور خالق کائنات ہمیں اپنی ذات کی مارفت عطا کرے اور پھر اپنی ذات کی مارفت عطا کرے. اس لیے جب من آ رہا تھا نفس و قادر پر رب کو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا.
پچھلے درس قرآن میں ہم بنی اسرائیل کا واقعہ مفصل بیان کر چکے ہیں. پچھلے دو تین درس قرآن میں ہم نے انسانی قلب کے حوالے سے گفتگو کی. فکر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا, بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تھا کہ تمہارے دین ان ساری ہدایتوں کے باوجود پتھر بن کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے. اور پھر تین پتھروں کی مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی, ان کے ساتھ قلب کو دل کو تشبیہ دی تھی. تو ہم نے انسان کے وجود کے اندر یہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے اس قلب کے حوالے سے دل کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اور پچھلے دو روز میں ہم نے اس دل کے سائنسی حوالوں سے یعنی بیان کیا تھا کہ ایک دل کی روحانی قوت ہے, ایک دل کی جسمانی حالت ہے, ایک روحانی حالت ہے, ایک جسمانی حالت ہے. تو جسمانی حالت بھی اور جسمانی فنکشن یہ دل کا اگر انسان کسی پر غور کرے تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہوتا ہے. اس پر ہم نے سائنسی حوالے سے گفتگو کی تھی پچھلے درس قرآن میں. اگلی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہ ایمان والو تم کیا تم یہ تما کرتے ہو, کیا تم یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں, جن کی یہ بات پیچھے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں, وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله, اور انہی میں سے ایک فریق وہ ہے, انہی میں سے وہ گروہ بھی ہے کہ جس نے اللہ کا کلام سنا, ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, جو اللہ کا کلام سنتے تھے ثم يحرفونه اور سن کر اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے تھے, اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے, من بعد ما عقلوه اس کو سمجھنے کے بعد اللہ کا پولیس کا کلام براہ راست بھی سنا انہوں نے اور اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کی زبان مقدس سے نہیں سنا. تو سن کر یہ لوگ انکار کرتے رہے, من بعد ما عقلوه نہ صرف سنا بلکہ اس کو سمجھا
اور سمجھ کر بہت یا نمون، حالانکہ وہ جانتے تھے اور جان بوجھ کر یہ لوگ انکار کرتے تھے. اب وہ انکار کہ جو جہالت کی بنا پر ہو، اس کے بارے میں تو توقع ہوتی ہے کہ اگر علم حاصل ہو گیا تو وہ انکار اقرار میں تبدیل ہو جائے گا. وہ انکار جو جہالت کی بنا پر ہو، وہ علم حاصل ہونے کی بنا پر اقرار میں تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن وہ انکار جو جان کے بوجھ سے کیا جائے اور جس کی بنیاد ضد ہو، وہ انکار اقرار میں کیسے تبدیل ہوگا؟ اللہ پاک ان کی ضد کا اظہار کروا رہا ہے سارے کریمہ میں. تو یہ سارا کچھ جانتے ہیں، بوجھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو سب خبر ہے. ان سے اللہ پاک نے جو براہ راست بھی انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی سنا ہے، مگر سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، جاننے کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور کیا تم یہ یعنی یہ خواہش رکھتے ہو؟ اب تطمعون، کیا تم یہ تما رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے؟ تما، یہ تطمعون، یہ تما سے کوئی نیم ہے تما، اور تما کا مانا ہوتا ہے خواہش. یہ آرزو. اب تما کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تما رحمانی ہوتی ہے، ایک تما شیطانی ہوتی ہے. یہ ہرس اسی طرح ہرس کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہرس رحمانی ہوتی ہے، ایک ہرس شیطانی ہوتی ہے. تو تما اور وہ ہرس وہ مانا ہے کہ جن کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو، شیطانی اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ہو، وہ تما مانا، وہ ہرس بھی مانا. اور وہ ہرس اور وہ تما جس کا تعلق اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، اللہ کے قرب کے ساتھ ہو، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو، وہ مانا نہیں، وہ محمود ہے، بلکہ وہ اچھی ہے، بہتر تما ہے. یعنی اللہ کی تما رکھنا، ایمان کی تما رکھنا، تو یہ اچھی تما ہے. اہل ایمان کو اللہ پاک مت ہے کہ کیا تم یہ تما رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود ایمان نہیں لے آئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہاں ان یہودیوں کی منافقت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم تو ایمان لے آئے تمہارے پاس، جس طرح تم مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، تم مومن ہو ہم بھی مومن ہیں، تم نبی آپ زمانے کو تسلیم کرتے ہو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جس طرح تم اللہ کی ذات کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اہل ایمان سے اٹھ کر اپنے صلیوں اور اپنی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، ان کے باغ کے ساتھ ملتے ہیں، جب یہودی آپس میں مل جاتے ہیں، تو قالوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. تو وہ جو دوسرے یہودی ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسلمانوں کے نشست و برخاست میں شریک ہونے والے، مسلمانوں کی مجلسوں میں شریک ہونے والے یہودی، جب یہاں سے اٹھ کر دوسرے یہودیوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، تو وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں، اے کیا تم وہاں کیا باتیں کرتے ہو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے؟ کیا ان کو کہہ دیتے ہو؟ اور تو ہر چیز تم لوگوں دماغ پر کہا اللہ علیکم، وہ چیزیں کہ جس جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں وہ تم ان کو بیان کرتے رہتے ہو، وہ تم ان کو بتاتے رہتے ہو، جو اللہ نے تم پر بیان کی تم ان کو بیان کرتے رہتے ہو. لیکن ہاتھ کیوں کو نہیں لیتا رہتے ہوں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، تمہیں حجت میں مغلوب کر دیں، تمہیں دلیل میں مغلوب کر دیں، اور وہ غالب ہو جائیں، تم مغلوب ہو جائیں. تم ایسی باتیں جا کے مسلمانوں کے ساتھ نہ کیا کرو کہ انہی باتوں کو دلیل بنا کر وہ تمہیں جھوٹا ثابت کریں. مثلا مثال کے طور پر تورات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شانوں کا اظہار تھا. تورات کے اندر اللہ پاک نے اپنے احکامات نازل فرمائے تھے. اب یہ یہودی جب اہل ایمان کے ساتھ ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح تم صاحب ایمان ہو ہم بھی صاحب ایمان ہیں، بلکہ یہاں تک وہ کہتے کہ ہماری یہ جو تورات ہے، تورات تم جس نبی کو مانتے ہو، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کی عظمت اور شان تو تورات میں بھی بیان ہوئی ہوئی، اس نبی کا مقام تو تورات میں بھی بیان ہوا ہے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو ماننے والے، ان کی فضیلت، ان کا درجہ، ان کا مقام، یہ چیزیں تو اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہوئی ہے. اب جب یہ چیزیں خوشامدانہ طور پر، خوشامدی انداز سے جب مسلمانوں کو بتاتے کہ تورات بھی حضور کی تعریف کرتی ہے، تورات بھی مصطفیٰ کے قدرے کرتی ہے، تورات بھی امت مصطفیٰ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتی ہے، تو وہ دوسرے یہودی ان یہودیوں سے کہتے ہو، نادانو، تم یہ تورات کی یہ چیزیں مسلمانوں کو مت بتایا کرو کہ یہ تورات میں حضور کا ذکر ہے، تورات میں امت کی فضیلت کا ذکر ہے، تورات، تاکہ یہی چیزیں وہ تم پر بیان کر کر کے جب اگر تم انکار کرو تو وہ تمہاری کی ہوئی باتیں تمہیں بیان کر کر کے تمہیں جھوٹا ثابت کریں گے. جو آج یوں تم بھی کر رکھے تم، اور پھر اپنے رب کے ہاں بھی کہیں گے قیامت کے روز کے مولا یہ نادان یہ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ تورات میں حضور کی رسالت کا بیان ہے، یہ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ تورات میں حضور کی نبوت کا بیان ہے، مگر ہمیں بتاتے بھی تھے پھر بھی ساتھ مصطفیٰ پر ایمان نہیں لگ رہے تھے۔ آج یوں تم بھی زندہ رب تم اپنے رب کے ہاں تم پر یہ حجت بازی کریں گے مسلمان، اس لیے تورات کی یہ چیزیں کسی ہم نے بیان نہ کیا کرو۔ اگر آپ آ کے لوں تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اگر آ یار نمون ان اللہ یار نمون مالی صرف معذور نون، کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ ہاں ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان یہودیوں کو جو وہ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کے احوال بھی جانتا ہے، ان کی زبان ان کے احوال بھی جانتا ہے، ان کے اقوال بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک ما یسرون و ما یعلنون ان کے احوال بھی جانتا ہے اور ان کے اقوال بھی جانتا ہے، ان کی باتیں بھی جانتا ہے اور ان کی گاتیں بھی جانتا ہے، خالق کائنات ان کی قلبی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے لسانی اقرار کو بھی جانتا ہے، جو وہ باتیں جتنی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں، یسرون جو وہ چیز چھپاتے ہیں، یہ سر سے ہے، سر سے کمانا چھپانا، اسی سے اسرار الہی یعنی چھپے ہوئے تھے اللہ کے چھپے ہوئے تھے اسرار الہی انہیں کہا جاتا ہے، اسے لگ کے سر مایوسر رون جو وہ چھپاتے ہیں ہمارے اور جو وہ جن کا وہ پیران کرتے ہیں جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ومن امی یون اور انہیں میں سے امی ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ کتاب کو نہیں جانتے الا امانی مگر یہ کہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنی آرزوؤں کو، وانہم الا یظنون اور یہ لوگ کچھ نہیں رکھتے، کچھ خیال نہیں رکھتے مگر صرف بدگمانیاں رکھتے ہیں، صرف ایک گمان رکھتے ہیں، اور رہی کوئی مضبوط علمی حیثیت تو وہ ان کی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کو ان پڑھ قرار دے رہا ہے۔ ومنہم امیون یہ تو نادان ہے، یہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہے، ومنہم امیون اور انہی میں سے بہت سے ناخواندہ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، لا یعلمون الکتاب الا امانی، یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے مگر انہیں وہی کچھ خبر ہے جو ان کی آرزوئیں ہیں، جو ان کی خواہشیں، یہ فقط اپنی آرزوؤں کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے کلام کو نہیں جانتے، اللہ کی بات کو نہیں جانتے بلکہ اپنی آرزوئیں جانتے ہیں، اپنی خواہشات جانتے ہیں۔ مگر امی جو ان میں امی ہیں، امی کہتے ہیں وہ جس نے کتاب نہ پڑھی ہو، امی نہ خواندہ یعنی بے پڑھا لکھا جسے کہتے ہیں، بے پڑھا لکھا۔ اب امی یہ ام سے ہے، ام اور ام کہتی ہے ماں کو، ام کا معنی ہے ماں، ام کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، تو ماں بھی چونکہ اولاد کی اصل ہوتی ہے اور اولاد اسی وجود سے جنم لیتی ہے، تو اصل ماں اصل ہوتی ہے، اس لیے اس وجود کو ام کا نام دیا گیا، ماں ام یعنی اصل، تو امی کا معنی یعنی بے ان پڑھ کیسے ہو گیا، امی کا لفظ یہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے ان پڑھ کے لیے، بے پڑھے لکھے شخص کے لیے، کہ یعنی جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور جس جہالت کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا اسی جہالت پر برقرار رہا، اس معنی میں امی یعنی وہ جہالت جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوئے تھی، جب بڑا ہوا نصیب و نما پائی تو پھر بھی علم حاصل نہ کر سکا، امی یعنی جس کی اصلیت جو ہے وہ جہالت ہے، جتنا جہالت کے ساتھ پیدا ہوا تھا، بڑا ہوا بوڑھا ہو گیا علم حاصل نہ کر سکا، امی رہا، تو امی اس معنی میں کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسا ہی رہا، کچھ حاصل نہ کر سکا۔ اب اللہ رب العزت نے حضور کی ذات مقدسہ کو بھی امی کا معنی، لیکن حضور کی امی ہونے کا معنی کیا ہے؟ حضور اس معنی میں امی نہیں ہے کہ معذرا سک اللہ حضور نے کوئی ساری کتاب نہیں پڑھی ہے، ساری کتاب کی جگہ نہیں کیا، تو معذرا سک اللہ حضور امی رہے، معذرا حضور ان پڑھ رہے نہیں، بلکہ یہاں امی کس معنی میں ہے، یعنی عام شخص کو جو امی کہا جاتا ہے تو معنی یہ ہے کہ جس طرح ماں کی پیٹ سے جس طرح وہ ولادت کے وقت یعنی جاہل تھا، بے علم تھا، اسی طرح بڑا ہو گیا اسی طرح جاہل رہا، یعنی امی رہا، مگر آپ کا ایک روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرا سک اللہ اس معنی میں حضور امی نہیں رہی، شان مصطفیٰ اور کمالات مصطفیٰ تو آپ کا ایک اور صاحب بتاتے ہیں کہ میں ابھی ذہن مادہ میں تھا، ابھی اپنی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ مقدسہ مطہرہ کے بطن اطہر میں تھا کہ لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی محمد کے کان سنا
سکتے.
یہ تمہاری حالت اور میری حالت اپنی حالت پر مجھے بیان نہ کرو. ہم اس معنی میں نہیں کہ ماں سے تب تک رہا یہ خبر ہی نہیں ہے، بلکہ آپ بتاتے کہ میں تو رہنے مادر میں تھا، اس وقت بھی لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا
سکتا.
اگر ابو عزت نہیں حضور علیہ السلام کو یہ کمانا بتا کر ہے تو امی، اب حضور علیہ السلام و سلام امی ہے، امی اس پر انشاءاللہ اس لفظ پر حضور کس معنی میں امی ہے اس پر انشاءاللہ ہم آگے کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور اللہ پاک ان یہودیوں کو امی سمارا ہے اور امی یوں. اچھا تو یہاں ایک اور بات لگتا ہوں، بعض لوگ معذرت سکر اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معذرت سکر اللہ ان پر تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ خالق کائنات نے کسی دنیا دار کو حضور کا استاد نہیں بنایا. یہاں تک ہم نے جمعے پر جان کیا تھا کہ حتیٰ کہ جبریل بھی حضور کا استاد نہیں، بلکہ جبریل کا کام بھی فقط اللہ کا پیغام حضور کو پہنچا دینا تھا. جبریل کی حیثیت پیغام بر کی تھی، استاد کی حیثیت نہ تھی، معلم حضور کا براہ راست رب کائنات. رب کائنات تو جب پہلی بہی غار حرا میں نازل ہوئی تو جبریل نے علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، پڑھیے اس اور پڑھیے اس اور آپ کا ایک مانو چاہتے ہیں ماں نہ بکواری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں. جبریل پھر کرتے ہیں اس اور حضور پھر فرماتے ہیں ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبریل پھر کرتے ہیں حضور اس اور آپ کا فرماتے ہیں ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا نہیں. اب بعض لوگوں نے نادان جاہلوں نے جو خود ان پڑھ تھے ان ظالموں نے اس کا ترجمہ استعمال نے کر دیا کہ معذرت حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا معنی ماں نہ بکواری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں نہیں، بکواری قاری اس میں فاعل کا سیوا ہے، قاری یعنی پڑھنے والا، فاعل کے بدن پر فاعل قاری پڑھنے والا، فاعل کام کرنے والا، زاہد اسی بدن پر سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہوں، زاہد جانے والا، جانے والا اس کا فاتح کھولنے والا، تو قاری پڑھنے والا، پڑھنے والا تو مفہوم آقا نے فرمایا کہ ماں یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا ماں نہ بیکاری ہے میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماں نہ بیکاری ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اور جب جبریل علیہ السلام نے ایک حضور میں پڑھیے ایک اور بسم ربی الذی خلق خلق الانسان من علق، پھر آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما دی. جب اللہ کا نام آیا تو حضور نے پڑھ دیا، وہ رب کائنات کے محبوب جبریل سے بتا رہے تھے کہ جبریل فقط اقرا کیوں کہوں، میں اس وقت تک پڑھنے والا نہیں ہوں جب تک رب کا نام اس میں شامل نہ
ہو،
رب کے نام کے بغیر پڑھنے والا نہیں، رب کے ذکر کے بغیر پڑھنے والا نہیں ہوں، رب کے نام کے بغیر، رب کی یاد کے بغیر پڑھنے والا نہیں ہوں. جب جبریل نے کہا اس کو رب بس میں رب، جب اس میں رب کہا تو پھر حضور نے پڑھ دیا یہ قرا بس میں رب،
یہ
قرا ماں نہ بکواری میں پڑھنے والا، یعنی اللہ کے نام کے بغیر پڑھنے والا نہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں پڑھا ہوا ہی نہیں، حضور کا امی ہونے کا معنی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی اور موقع پر بیان کریں گے. ومن امی یوں، اور ان میں سے امی ہے نہ خانہ ہے، لا جانا مجھے کتاب نہیں جانتے، یہ تو کتاب کا علم ہی ہے، کتاب جانا مجھے کتاب کی ان کو خبر ہی نہیں. اب کہلاتے اہل کتاب ہے، کہلاتے اہل کتاب لیکن کتاب ہی کو نہیں جانتے، لا جانب کتاب کہلاتے اہل کتاب ہے لیکن کتاب ہی نہیں جانتے، الا امانیا مگر یہ کہ وہ اپنی خواہش اپنی آرزو میں بس وہی ان کی نگاہوں میں گرتی ہیں، وہی کچھ جانتے ہیں. امانیا عملیت ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہے آرزو خواہش، یعنی جو ان کے عالم جو کچھ گھر میں جو کچھ بیان کر کے ان کو بتا دیتے تھے، پر جو ان پر تلاوت کرتے تھے، جو پڑھ دیتے تھے، بس وہی کچھ وہ جانتے تھے. رہی بات یہ کہ خود اس کو پڑھنا یا سمجھنا تو اس کی توفیق ان کو حاصل نہیں تھی، الا امانیا بھائی ہم الا یظنون، اور ان کی اپنی خواہشیں تھیں، اپنی آرزو میں تھی، اور آرزوؤں میں کیا چیزیں تھیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کے محبوب کون ہیں، اللہ کی لاڈلی کون ہے، اللہ کی محبوب کون ہے، اور ہمارے اجداد میں سے نبی ہوئے ہیں، پیغمبر ہوئے ہیں، گزرے ہوئے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. یہ تھی ان کی امانی، ان کی خواہشات، ان کی آرزوئیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور کہ ہماری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی. یہ بھی ان کی ایک آرزو تھی، یہ بھی ان کی ایک خواہش تھی، یہ بھی ان کا ایک گمان باطل تھا کہ ہماری شریعت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، ہماری اولاد کبھی منسوخ نہیں ہوگی. اور پھر یہ بھی ایک گمان باطل تھا کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہم ہی جیسے محبوس ہوں گے. یہ بھی گمان باطل تھا. اور یہ بھی گمان باطل تھا کہ قیامت کے روز ہم فقط جہاں ہمیں کوئی عذاب، اللہ کا عذاب نہیں چھوے گا، اور اگر اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہوئے بھی تو زیادہ سے زیادہ 40 دن، 40 دن سے زیادہ اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا. یعنی وہ مدت 40 دن کے جن 40 دنوں میں ہم نے گاؤں کی گوسالا پر سیکھ لی تھی، ہم نے بچڑا پوجا تھا، بس وہی 40 دن کی مدت وہ بھی بچڑے کی پوجا کی. تو زیادہ سے زیادہ اگر عذاب آیا بھی تو 40 دن آئے گا، اس سے زیادہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا. اور پھر یعنی اس کا خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم تو وہ قوم ہیں نہ ہم پر 40 دن سے زیادہ پہلے تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوا بھی اس نے تو 40 دن سے زیادہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا. پھر ہماری تورات منسوخ نہیں ہوگی، ہماری شریعت منسوخ نہیں ہوگی. ہم اللہ کی بڑی برگزیدہ قوم ہیں، بڑی برگزیدہ یعنی لوگ ہیں ہم نبیوں کے اولاد میں سے ہیں. نبی ہمیں اللہ کے عذاب سے چھوا لیں گے، بچا لیں گے، اور ہم عذاب کے مستحق نہیں بنیں گے. اور پھر ایک ہمارے پاس یہ تھا کہ نبی آخر الزمان کو ہم ہی میں سے محبوس ہوں گے، جس طرح پہلے کا خبر اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو آبادی قرار دے دیا کہ یہ تمہاری فقط جھوٹی خواہشات ہیں، یہ جھوٹی آنسوئیں ہیں، یہ جھوٹے خیالات ہیں. وہ مرائے زندور اور نہیں وہ رکھتے مگر بدگمانیاں، غلط خیالات. فوائد اللہ جنہیں جب تبور کتاب دے دی ہوں تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل بدل کر کتاب تورات کو، یعنی تورات کو پھر اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے، تبدیل کر دیتے تھے. سما یقول حاضر میں ایک اللہ، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیش کرو بھی سامان خریدا تاکہ اس کو بیچ کر، تاکہ اس کے بدلے میں لیش کرو اس طرح کا مانا خریدنا تاکہ لے سکیں کچھ سامان خریدا، کچھ تھوڑی سی رقم. یعنی وہ جو یہودیوں کے جو امام تھے، یہودیوں کے جو عالم تھے، وہ اپنی طرف سے یعنی لکھ لکھ کے اپنی خواہشات کے مطابق، عوامی خواہشات کے مطابق لکھ لکھ کے خود ہی اللہ کی آیات بنا بنا کر پیش کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے تھے، پیسے بٹورتے تھے، چندے بٹورتے تھے. یہ کرو بھی سامان خریدا تاکہ وہ لے لیں تھوڑی رقم. فوید الحم بن ماں کا دبت اور تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو اس کے سبب جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. وغیر الحم بن ماں جیسی بھول اور تباہی، خرابی اور بربادی ہے ان کے لیے اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں. یعنی اللہ کی آیات بیچ بیچ کر جو وہ کماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے تباہی ہے. اللہ کی آیات کو اپنے ہاتھ سے لکھنا یہ بھی تباہی ہے. وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں یہودی، یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے مگر تھوڑی مدت. کل اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرا دیجیے تو یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم چند دن عذاب میں مبتلا رہیں گے، اگر تو آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، اور اگر چھوا بھی اس نے تو چند دن مبتلا رہیں گے عذاب میں. اے محبوب اسے پوچھئے اب تخر تم عیدم صلی اللہ وحد کہ کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نے تم کو یہ دکھ کے دے دیا ہے کہ تمہیں عذاب میں اترا نہیں کرے گا، کیا اللہ پاک سے تم نے عہد لے لیا ہے کہ وہ اللہ پاک اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ نہیں محبوب، یہ لوگ غلط ہیں، اسے کہیے اب تخر تم عید حضر کیا تم نے اللہ سے عہد لے لیا ہے صلی اللہ وحد کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ہم تقولون حضر اللہ مالا تعلمون، بلکہ تم وہ کچھ اللہ پر الزام لگاتے ہو جو کچھ تم خود بھی نہیں جانتے. ہم تقولون حضر اللہ کے ذمہ کی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے. بلا من کا سب سے تم محافظی خطیا تم سولا اصحاب النار، جو شخص قصدا ارادتا بری باتیں کرتا ہے وہ احاطت بھی خطیا تم، اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح احاطہ کر لے، گھیر لے کہ نیکی کا اثر تک نہ رہے. فاولائک اصحاب النار، بس ایسے ہی لوگ صاحب جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اصحاب النار، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولائک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں یعنی یہودیوں کی جو بدگمانیاں ہیں، یہودیوں کے غلط خیالات، اللہ پاک نے ان کا اظہار بھی فرمایا اور ان کا رد بھی فرمایا، اور آخر میں شاہ فرمایا کہ صاحب ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جو بری باتوں سے بچتے ہیں اور وہ لوگ جو بری باتیں کرتے رہتے ہیں بری باتوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور ان کی خطائیں ان کے گناہ انسار احاطہ کر لیتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں صاحب عمل صالح ہیں وہی لوگ میری جنت کے میرے کرم کے نئے نامات کے مستحق ہوں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے حق کے گروہ میں شامل کروائے ہمارے کائنات ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اصحاب الجنہ چلے اور اللہ رب العزت میرا حکم فرمائے.
ساتھ پڑھیں میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ ہو 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 میری دھڑکن دھڑکن بولے صدقے جانا سکھلا دے اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ ذکر سے میرا جیون مہکا دے، اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے، اپنے ذکر سے میرا جیون مہکا دے، اپنے نام پہ صدقے جانا سکھلا دے، تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو، میری دھڑکن دھڑکن بولے توڑ دکھوں کی زنجیریں، کر دے مولا معاف ہماری تفسیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، کہیں رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، کر دے مولا معاف ہماری تقصیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں،
جو چاہتے ہیں ان کے دکھوں کی زنجیریں ٹوٹ جائے آج کی سب کو میرے ساتھ مل کے کہیں،
رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، کر دے مولا معاف ہماری تقصیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، رحم کرم سے توڑ دکھوں کی زنجیریں، جیون کے ہر درد کو ہم کو دے دارو، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ ہم کو دے دارو، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ،
میرا ہمدم میرا جانی دل بھر تو،
میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ
اللہ، اللہ شام کے سرمئی سارے ڈرتے ہیں اور تھوڑی رات کے سرمے ماحول کے شانوں پر بکھرتی ہے، اندھیرا چھانے لگتا ہے، جسم کے نئے رنگے سے صدا آتی ہے کہ بس یہ ہو اور نرم و گداز بستر ہو، کہ دنیا کا نہ فکر ہو نہ پاکا ہو، بس ہو جا آرام کر، ادھر جسم کہہ رہا ہے کہ چل مجھے جلدی جلدی بستر پر لے جا، مجھے جلدی جلدی بیڈ پر لے جا، ادھر روح بھڑک رہی ہوتی ہے اور روح صدا دے رہی ہوتی ہے کہ آرام کے متلاشی سن، تیرے آرام کا جسم کے آرام کا وقت بھی یقیناً ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے اس کے بھی آرام دے، لیکن میری صدا بھی تو سن، میری آواز بھی تو سن، میں کیا دینا چاہتی ہوں، اور میری صدا یہ ہے کہ انسان احاط حقت میں پڑنے والے انسان اٹھ، اچھی ہوتی رحمت رب دی، کہ کرے بلند کا آواز آ، دس اسمان
گئے تارے جب مجھ کو لوٹے